الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واتقوا الله واتقوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعيموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزات سورة المائدة ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا تیسرا حصہ ہے کہ جو اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کے پہلا حصہ یہ دو رکوع پر مشتمل تھا جس میں شرعی احکامات کا تذکرہ تھا پھر اگلا دوسرا حصہ 9 رکوع پر مشتمل تھا اور جس میں نفاذ شریعت اور اس سے گریز پر بڑے اہم مضامین ہیں کہ جو کہ ہم نے سمجھے اور اب یہ تیسرا حصہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے کہ جو رکوع نمبر 12 سے اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ شرعی احکامات ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں آغاز میں ہم نے اس رکوع کے کچھ شرعی احکامات کا تذکرہ سمجھا تھا جس میں پچھلی نشست میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جس طرح سے حرام کو حلال کرنا وہ ناجائز ہے اور حرام ہے اسی طرح سے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا یہ بھی جو ہے وہ شریعت میں ناجائز ہے یہ پچھلی دفعہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہم نے کی پھر پچھلی نشست میں قسموں کی جو یعنی اقسام ہیں قسم کھانا اس کی اقسام وہ بھی تفصیل سے آئی تھی اور قسموں کا جو کفارہ ہے وہ اس کو بھی ہم نے سمجھا تھا اور آج کی ان آیات میں شراب کی جو حرمت ہے اور شراب کے حوالے سے جو فائنل حکم یعنی آخری حکم حرمت کا قرآن مجید میں دین اسلام میں جو آیا ہے اس کا بیان اب یہاں سورہ مائدہ میں اس مقام پر آ رہا ہے ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر چند باتیں ذیل میں ہم سمجھیں گے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں ایمان کے دعوے داروں خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام چار باتوں کا بیان ہے حرمت کے حوالے سے کہ بلا شبہ خمر یعنی شراب والمیسر یعنی جوا والانصاب اور یہ بت یا استہان والازلام اور یہ فال کے تیر یا جوئے کے جو بھی تیر ہیں تفصیل انشاءاللہ آئے گی یہ چاروں کاموں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رجسن یہ گندے کام ہیں من عمل شیطان شیطان کے عمل میں سے ہیں فاجتنبو بس ان سے تم اجتناب کرو لعلکم تفلحون کہ تاکہ تم فلاح پاؤ انما یرید الشیطان بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر کہ وہ تمہارے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغض ڈال دے خاص طور پر دو چیزوں کے ذریعے سے یعنی خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے سے وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں بڑا تاکیدی انداز ہے تو یہاں یہ ترجمہ ان دو آیات کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس میں چار چیزوں کا بیان ہے کہ جس کی حرمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک تو شراب ہے, تفصیل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اسی طرح سے میسر, یہ میسر جو ہے وہ یعنی اس کے لیے اردو میں ہم جوا کہتے ہیں, انگلش میں گیمبلنگ کہتے ہیں. اور میسر یہ یسر سے نکلا ہے, یعنی آسانی کے ساتھ پیسہ جو ہے وہ حاصل کر لینا بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی ذہانت کے. چانس, یعنی یہ چانس پر ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لہذا مفسرین نے یہ جو جوا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے بڑے آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھایا ہے کہ مغلوب کا جو پیسہ ہے وہ غالب کو دے دیا جائے. یعنی مغلوب کون ہے؟ کہ جو کہ ہار جائے, تو ہارنے پر اس کا جو بھی مال ہے یا کوئی شے ہے وہ غالب یعنی جیتنے والے کو دے دی جائے. لہذا یہ یعنی نفع اور نقصان کے درمیان کی ایک جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. اور پہلے سے یہ شرائط ہیں کہ جو کہ لگا دی جاتی ہیں کہ اگر تو یہ جو جیت گیا تو اس مغلوب کا, ہارنے والے کا مال اس کو چلا جائے. تو بہرحال یہ جس طرح سے آج لاٹریوں کا معاملہ ہوتا ہے, پرائز بونڈز کا معاملہ ہوتا ہے, یہ شریعت میں یہ جوا جو ہے وہ اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. اسی طرح والانصاب نصب سے نکلا ہے, یعنی بتوں کو بھی کہتے ہیں. اور بت جو یعنی عرب کے معاشرے میں جہاں ان کو نصب کر دیا جاتا تھا اس کو استحان یا بت خانے ان کو کہا جاتا تھا. اور یہ ہے کہ وہاں پر قربانی کے جانور لے جا کر وہ ذبح کیے جاتے تھے, یا جس طرح سے آج یہ ایک شرک کی کیفیت ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بزرگوں کے مزاروں پر لے جا کے قربانیاں وہ کی جاتی ہیں, یہ شرک کی آمیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ سمجھا تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ, یعنی وہ حلال بھی ہونی چاہیے اور پاک بھی ہونی چاہیے. حلال تو قرآن و سنت سے واضح ہے, یعنی جو حرمت ہے وہ ساری حرام چیزیں اللہ نے واضح فرما دی اللہ کے رسول نے. اور طیب کے حوالے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ایک شے فی نفسہ ہی حلال ہے لیکن اس کے اندر شرک کی آمیزی شامل ہو جائے. آپ اس بکری کو یا بکرے کو ذبح کریں کسی بزرگ کے مزار پر لے جا کر یا بت خانے میں لے جا کر, تو اس میں شرک کی آمیزی شامل ہو جاتی ہے. تو یہ عرب جو ہے یہ کیا کرتے تھے, یعنی جو بت خانے ہیں اس میں قربانی کے جانور جا کے ذبح کرتے تھے. تو یہ انصاب یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. والازلام, یہ ازلام جو ہے وہ تیروں کو کہا جاتا ہے, اور عرب کے معاشرے میں یہ بہت عام تھا تیروں کے ذریعے سے جوا کھیلنا. اب یہ کیسے ہوتا تھا, یعنی ایک تو یہ فال بھی نکالتے تھے تیروں سے کہ بھئی یہ کام کروں یا نہ کروں, تو اب فال کے تیر جو ہے وہ اس کے ذریعے سے یہ فال نکالا کرتے تھے. اسی طرح سے اونٹ ذبح کیا, اس کے جو ہے وہ مختلف حصے کیے, اور یہ ہے کہ اس میں کئی لوگ شامل ہوئے, اور سات یعنی دس تیر ہیں کہ جو کہ انہوں نے مخصوص کیے ہوئے تھے اس جوئے کے تیروں کے حوالے سے. اور سات تیروں پر انہوں نے جو ہے وہ مختلف نشانات لگائے ہوئے تھے, کہ کسی پر ایک نشان لگا دیا, کسی پر دو لگا دیا, کسی پر تین لگا دیا. تین تیر جو ہے وہ سادے بالکل بلینک ہوتے تھے. اب وہ دس تیروں کو جو ہے وہ رکھتے تھے, ان کو ملاتے تھے اور سر یعنی ترکش میں ہلا کے اس کو مکس کرتے تھے. اب یہ ہے کہ جو بھی تیر نکالا جاتا تھا, جو بھی تیر نکلتا اس پر اگر دو کا نشان ہوتا تو اونٹ کے گوشت کے دو حصے اس شخص کو دے دیے جاتے. کسی کے تین نشان والا تیر نکلتا اس کو تین حصے دے دیے جاتے, کسی کا کچھ بھی یعنی بغیر نشان والا نکلتا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو لہٰذا اس طرح سے یہ تقسیم کا معاملہ فال کے یعنی جوئے کے اس طرح سے کھیلتے تھے تیروں کے ذریعے سے, اس کو ازلام کہا گیا. تو یہاں پر یہ چاروں چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں, اور اس کی وجوہات بھی آگے کہ یہ کس طرح سے معاشرے میں خباثت سے پیدا کرتی ہیں. خاص طور پر شراب کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, یعنی قرآن مجید میں اور دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو شراب ہے اس کو تدریجاً حرام قرار دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ عرب کے معاشرے میں یہ شراب عرب کی گھٹیوں میں پیوست تھی, یہ پانی کی طرح شراب جو وہ پی جاتے تھے. لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو تدریجاً جو ہے وہ حرام قرار دیا جائے. لہٰذا پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں آیا, اور یہ ہم پڑھ کر آئے کہ جس میں پوچھا گیا ویسالونا کا عن الخمر والمیسر, کہ نبی یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. تو وہاں الفاظ کیا تھے کہ قل فیہما اسم کبیر, اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ شراب اور جوا اس میں بہت گناہ ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں نقصان ہے, نہیں, بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یعنی و منافع للناس, اور اس میں فائدے بھی ہیں, یعنی فائدے بھی وہ تجارتی اعتبار سے تھے یعنی یہ باہر سے شراب لے کر آتے تھے سستے داموں اور مہنگے داموں، یہ عرب ہیں جو کہ وہاں بیچتے تھے عرب میں، لہٰذا اس طرح سے یہ تجارتی فوائد کچھ حاصل کرتے تھے، تو یعنی جو نفع ہے وہ اس اعتبار سے تھا۔ منافع للناس اس میں نفع بھی ہے، لیکن آگے کیا فرمایا گیا کہ وہ اثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا جو شراب اور جوئے کا جو نقصان گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ پہلا حکم آیا شراب کی حرمت کے حوالے سے، اور جو بھی یعنی حساس لوگ تھے وہ یہیں پر اس شراب سے جب وہ رک گئے۔ پھر دوسرا حکم آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، 43 میں، اور ایک بہت ہی اہل ایمان کے نزدیک جو عبادت میں، عبادات میں ایک بہت ہی اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، اور 14 سال پہلے نماز کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا بندہ مومن کے حوالے سے۔ لہٰذا حکم کیا آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والوں تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی وضاحت بھی کر دی کہ جب انسان شراب کی حالت میں ہوتا ہے شرابی، لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا، یہ دنیا کی جو بھی شراب ہے یہ بالکل بدحواس کر دیتی ہے انسان کو، بالکل اس کے ذہن کو معاف کر دیتی ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی زبان سے کیا کچھ غلاظتیں ہیں کہ جو کہ نکل رہی ہیں۔ تو لہٰذا نماز تو بڑی ایک اہم عبادت ہے، اس میں تم اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہو، تو لہٰذا نشے کی حالت میں کھڑے ہوگئے نماز میں تو کیا کچھ ہو جائے، آگے پیچھے کلمات جب وہ ہو جائیں حرام تک معاملہ مفہوم کے اعتبار سے پہنچ جائے۔ لہٰذا یہاں پر یہ دوسرا حرمت کے حوالے سے حکم آ گیا، تدریجاً یہ حرمت ہے کہ جو کہ بیان کی گئی تھی دین اسلام میں، تو بھائی نماز کے قریب مت جاؤ حالت نشے میں۔ لہٰذا اب مزید لوگ ہیں کہ جو کہ حساس وہ اس حکم پر جب وہ رک گئے۔ اب اس کے بعد یہ فائنل حکم ہے کہ جو کہ شراب کی حرمت کے حوالے سے یہاں پر آ گیا، اور فرما دیا گیا کہ یہ شراب جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی۔ اب ایک ہمارے معاشرے میں لازمات ہے کہ جہاں برائیاں جو ہے وہ عام ہو جائیں، اور یہ کہ انسان اللہ کی شریعت سے جو ہے وہ دور ہو اللہ کے احکامات سے، تو پھر گناہوں کے لیے وہ مختلف دلائل ہیں کہ جو کہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بعض دانشور حضرات، مسلمان دانشور حضرات، میں نام نہیں لوں گا، اس دنیا یہاں سے چلے گئے، فوت ہو گئے، لیکن ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بھئی شراب جو ہے وہ کہاں لکھی ہے حرام، یعنی قرآن مجید میں حرام کا لفظ نہیں، اور واقعتاً آپ قرآن مجید میں شراب کی حرمت کے حوالے سے حرام کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے، دیا گیا جواب اہل علم کی طرف سے کہ بھئی یعنی حرام کا جو لفظ ہے اس سے کہیں زیادہ شدت ہے کہ جو کہ شدت میں الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیے ہیں شراب کی حرمت کے حوالے سے، یعنی حرام کا لفظ ہی بہت ہلکا ہے، اس سے کہیں زیادہ شدید الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے شراب کے حوالے سے۔ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، گنتے چلے جائیں۔ نمبر ایک رجسن، یہ گندی شے ہے۔ رز اصل میں کہتے ہیں ناپاک شے کو کہ جس سے انسان کی جو طبیعت ہے اس میں کراہیت پیدا ہو، ناپاک شے، اور ہر ناپاک شے وہ حرام ہوتی۔ تو لہٰذا رجسن پہلی بات کہ یہ ناپاک ہے، گندی شے ہے۔ دوسری بات، دوسرا لفظ کیا آیا شراب کی حرمت کے حوالے سے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، اور شیطان کا عمل وہ ہے ہی جو ہے وہ گندا۔ اسی طرح آگے الفاظ کیا ہیں، فاجتنبو، پس اس سے اجتناب کرو، تیسری بات۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں جو آگے الفاظ آ رہے ہیں، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں۔ یعنی اب یہ چار الفاظ ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے حوالے سے استعمال کی، لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ بس حرام کا لفظ ہے کہ جو کہ دکھائیں، تو ہم پھر ذرا مسکت جواب وہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی جھوٹ کے لیے بھی قرآن مجید میں آپ حرام کا لفظ دکھا دیں، زنا کے لیے حرام کا لفظ قرآن مجید میں دکھا دیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جھوٹ کے لیے حرام کا لفظ نہیں ہے تو جھوٹ بولنا شروع کر دو، زنا کے لیے حرام کا لفظ نہیں ہے تو جھوٹ یعنی زنا کرنا شروع کر دو، کریں پھر؟ تو لہٰذا یہ مسکت جواب ہے، لیکن اصل جو بھی اہل علم ہے وہ اس بات کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ حرام سے زیادہ گاڑے الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی شناخت کے حوالے سے وہ استعمال کیے ہیں۔ یعنی یہ 10 دلائل کے ذریعے سے آپ ذرا نوٹ کرتے چلے جائیں، 10 دلائل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں شراب کی حرمت کے حوالے سے۔ پہلی دلیل کیا ہے، فرمایا گیا کہ رجسن، یہ گندا کام ہے. دوسری دلیل من عملی شیطان, شیطان کے عمل میں سے ہے, فاجتنبو اس سے اجتناب کرو. تیسری بات لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ, یعنی فلا چاہتے ہو تو اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے, یہ شراب ہے. جو شرابی ہے وہ فلا نہیں پاتا. یہ چوتھی دلیل ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے. پھر دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ, بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے کیا پیدا کرے, دشمنی پیدا کرے. تو یہ پانچویں دلیل ہے کہ یہ شراب یہ کیا کرتی ہے, آپس میں دشمنی پیدا کرتی ہے. کیسے پیدا کرتی ہے, کچھ وضاحت انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اسی طرح سے والبغضاء, اور یہ بغض ہے کہ جو کہ کریٹ کرتی ہے انسانوں کے درمیان. یہ شراب یعنی شرابی جو ہوتا ہے, شراب پینے والے, ان کے درمیان آپس میں بغض ہے کہ جو کہ یعنی ولادت وہ اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ, اگلی دلیل کیا ہے کہ یہ شراب اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ روکتی ہے. اور اللہ کا ذکر بڑی اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید میں آتا ہے جب بندہ ذکر سے اس کا ذہن خالی ہوتا ہے تو نقیض لہو شیطانہ, ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کرتے ہیں اور وہ اس کا قرین ہو جاتا ہے, ساتھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملے سے محفوظ فرمائے. تو شراب کی جو شناخت ہے اور حرمت ہے اس کے لیے ایک دلیل مزید یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے, وعنی صلاح اور نماز سے روکتی ہے یہ شراب. تو یہ مزید اگلی جو ہے وہ دلیل ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا آخری دسویں بار, فہل انتم منتہون, کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں. تو لہٰذا اب یہاں پر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ شراب ایسی یعنی ام الخبائث جسے کہا جاتا ہے, یعنی تمام خباثتوں میں جو اصل جڑ ہے بنیاد وہ کیا ہے, یہ شراب. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس دسترخوان پر جو ہے وہ نہ بیٹھو کہ جس پر جو ہے وہ شراب رکھی ہوئی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے یعنی شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, شراب کشید کرنے والے پر, اور جس کے لیے کشید کی جا رہی ہے. اسی طرح سے شراب کا جو ساز و سامان ہے, اس کا جو بھی یعنی اجزاء ہے, اس کو لادنے والے پر اور جس کے لیے لادی جا رہی, سب کو جو ہے وہ فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ لعنت ہے. اور شراب ہی جو ہے وہ سیدھا یعنی اس کے لیے جہنم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی مختص کر دی. اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا, یعنی یہ ایمان جو اس کا ایمان حقیقی وہ رخصت ہو جاتا ہے. یعنی اس کی حد یہ ہے ایک اسلامی ریاست میں کہ جو شرابی ہے اس پر یہ حد ثابت ہو جائے کہ اس نے شراب پی ہے, 80 کوڑے ہیں کہ جو کہ اس کو مارے جائیں. یہ ہے اصل میں کیفیت کہ جو کہ دین اسلام نے اس کو جو ہے وہ یعنی خبیث شے, گندا کام, شیطان کے عمل میں سے اس کو قرار دیا, اس سے اجتناب کرو, کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھیں کس طرح سے اس کی وجوہات بھی بیان کر دیں کہ یہ شرابی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, یعنی جو بھی جس معاشرے میں شراب عام ہو جائے تو اس معاشرے میں آپس میں دشمنیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی. اسی طرح سے پھر آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہو جاتا, اور یہ وہ ظاہری علامات ہیں اس معاشرے کی جس میں شراب جو ہے وہ عام ہو جائے. اب شراب پی کے انسان بالکل اپنے آپے میں نہیں ہوتا نا, اور یہ ہے کہ زبان سے اول فال بکرا ہوتا ہے, اور جن محافل میں جن تقاریب میں شراب نوشی وہ کی جا رہی ہوتی ہے اور مکس گیدرنگ کے معاملات ہوتے ہیں. آج تو اللہ معاف کرے ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ یونیورسٹیز اور کالجز کے حال دیکھیں, یہ تو کبھی خبر جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے. ابھی آئی بی اے کی خبر جو ہے وہ لیک ہوئی کس طرح سے وہ مستیاں موج مستیاں وہ کی جا رہی تھیں وہاں, شرابیں پی کے اور ڈانس پارٹیز جو ہے وہ ارینج کی جا رہی تھی. اب یہ تو خبر لیک ہو گئی تو ہمیں باہر پتہ چل رہا ہے نا, ورنہ تو کتنے محافل ہیں کہ جو اس طرح سے ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز میں وہ ہوتی ہیں مس گیدرنگ, اور لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ شراب میں دھت اور جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے انہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر زبان آل فال بکتی ہے, اور پھر لازمات ہے کہ یہ اس کے اثرات پھر دس درازی تک پہنچتے ہیں. عزتیں ہیں کہ جو کہ پامال ہوتی ہیں, اور لازمات ہے کہ جب ماؤں بہنوں کی عزتوں پر شرابی جو ہے وہ ہاتھ ڈالتا ہے آگے بڑھ کر, زبانیں جو ہے وہ غلاظت سے بکتی ہیں کیونکہ وہ تو اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا, غصہ جو ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوتا ہے. اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ پھر وہ دشمنی آگے بڑھتی ہے, قتل و غارت گری تک بات آتی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شراب کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ہے کہ جو کہ پیدا کر. پھر اگلی بات یہ ہے روحانی اعتبار سے کہ یہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ روکنے والی شے ہے. سب سے اہم شے تو اللہ کا ذکر ہے, اور دیکھیں نماز بھی کیا ہے, اس کا مقصد وہ ذکر ہی ہے, لیکن تخصیص کے لیے مخصوص یعنی خاص طور پر اس کو الگ کیا گیا, کیونکہ یہ صلات کیا ہے, عماد الدین, یہ تو دین کا بنیادی ستون ہے. لہذا اللہ کے رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ مومن کی معراج ہے. لہذا اس کو الگ کر کے جو ہے وہ بیان کیا گیا اس کی تخصیص کے لیے مخصوص کر کے کہ بھئی یہ نماز سے جو ہے وہ تمہیں غافل کرنے والی ہے شراب. اللہ تعالیٰ اس شراب کی کیفیت سے اور اس کے استعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بچایا وہ بچا ہوا ہے, اللہ ہی کے بچائے بچا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. لیکن ہمارے معاشرے کا اس وقت رجحان کیا ہے, یعنی اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں شراب نوشی پر پابندی عائد کرے اور اس کی جو بھی کشید کاری ہے اور بنانے والوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دے, جو حد ہے کہ جو اس پر قائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شراب حرام ہو گئے, اللہ کے رسول کے دور میں یہ فائنل حکم آ گیا, تو یہ دور ہے حضرت عمر فاروق کا خلافت راشدہ میں. اور ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ دکان میں جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ شراب جو ہے وہ کشید کرتا ہے, بناتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس کی دکان کو جو ہے وہ جلا دیا جائے, دکان جلائے گئے اس کی, کیونکہ اسلامی ریاست میں اس نے جو ہے وہ حدود کو جو ہے وہ کراس کیا اور چھپ کر جو ہے وہ شراب کشید کرتا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اقلیتوں کے نام پر جو ہے وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں مسلمان, یعنی ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی. ہماری اسمبلیوں میں آپ کو وہ یاد ہوگا کہ اسمبلیوں میں جو ہے وہ یعنی آواز اٹھائی کنہوں نے, نان مسلمز نے, اقلیتوں نے, کہ بھئی یہ مسلمان اس پاکستان میں ہمارے مذہب کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ شراب عام کی جا رہی ہے, شراب کے پرمٹ جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں. کون کھڑے ہو کر احتجاج کرنا ہے؟ اقلیت یعنی نان مسلمز. وہ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام استعمال کر کے, مذہب کو استعمال کر کے شراب عام کی جا رہی ہے پاکستان میں. اور یہ ہے کہ وہ یعنی اسپیکر صاحب کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مذہب میں بھی شراب جب وہ حرام ہے اس کو بند کیا جائے, پاکستان میں بین کیا جائے. آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام جو بھی اراکین ہیں انہوں نے اس جو ہے وہ دفاع کی مخالفت کی, یعنی اقلیتوں نے کہا کہ بند کی جائے, اور ہم مسلمانوں نے کیا کہا, اراکین پارلیمنٹ نے, کہ اس کو جاری رکھا جائے. سب نے مخالفت کی. یہ اس وقت کیفیت. اچھا, اب جو تربیت کا معاملہ ہے, تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شراب کا فائنل حکم آ گیا تو لہٰذا وہ نقشہ تو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شراب مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی تھی, جس کے مٹکوں میں شراب اسٹور تھی مٹکے توڑ دیے گئے, جن کی جو ہے وہ بوٹلز تھی ان کو یعنی توڑ دیا گیا, کوئی پی رہا تھا اور اندر تھوڑی سی گئی تھی, کان میں حکم پڑا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کہ شراب حرام ہو گئی, کہہ کر کے جو ہے وہ باہر نکال. یہ طرز عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا رضوان اللہ اجمعین. یعنی جب یہ آیت آ گئی کہ فہل انتم منتہون, کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو, تو ترمذی کی روایت میں تمام اصحاب نے یہ اعلان کر دیا, جیسے ہی جس کے کان میں یہ حکم پڑا کہ اللہ ہم باز آئے, اللہ ہم باز آئے, اور سب نے اپنے جو بھی اسٹوریج تھا وہ سب بہا دیا. اچھا, بعض ساتھی آئے, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ شراب پیسوں سے ملتی تھی اور سب کے پاس اسٹور تھی اور پیسہ لگا ہوا تھا, لہٰذا اب کہا گیا ضائع کر دو, بہا دو. تو بعض ساتھی آئے, انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نان مسلم اس کو یہودیوں کو یہ ہدیتاً دے دیں؟ کہا کہ نہیں, اس کو ہدیہ نہیں دینا ہے, ختم کرو, بہا دو اس کو. کوئی ساتھی آیا, انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں, بیماری, اس کو بہاؤ, بالکل ضائع کر دو. یعنی اتنی تاکید کے ساتھ یہ شراب کی حرمت ہے کہ جس کو نافذ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور بیق وقت یعنی جیسے یہ حکم آیا شراب جب وہ بالکل ختم ہو گئی, اسٹور تھی وہ بالکل بہا دی گئی. اب ایک کمپیریزن آپ نوٹ کریں کہ آج کا ایک انسانی معاشرہ اور ایک انسانوں کی تربیت ہے, ایک تربیت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا نقشہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. 1937 میں یو ایس اے میں, امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ آیا شراب کی حرمت کے حوالے سے, شراب نوشی کے حوالے سے, پروہیبیشن ایکٹ. یعنی پارلیمنٹ میں یو ایس اے کی مختلف جو ہے وہ اپلیکیشنز آئیں لوگوں کی طرف سے کہ بھئی اس کو بین کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ شراب نوشی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بہت بڑھ گئے تھے امریکہ میں. لہٰذا یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اکثریت نے اور شراب کو بین کر دیا گیا. لیکن وہاں پر لکھنے والوں نے لکھا کہ جس دن اس ایکٹ کو نافذ ہونا تھا اس دن اتنی شراب امریکہ میں پی گئے کہ جو پہلے کبھی نہیں پی گئے، اتنی شراب وہاں پر پی گئے۔ یعنی ایک تربیت یہ ہے کہ جو انسانوں نے کی، ایک تربیت وہ آپ کو نظر آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی، کہ کیسے شراب نوشی کو تدریجن حرام کیا گیا، اور جیسے ہی فائنل حکم آیا لہٰذا یہ جو منہ میں اگر گئی ہوئی تھی اس نے بھی کہہ کر کے جو وہ نکالی، بہا دی گئی شراب، بالکل ضائع کر دی گئی۔ لہٰذا یہ تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جو بھی اللہ کی طرف سے حرام چیزیں ہیں اس کو حرام جان کر ان سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہے، فاجتنبوا، پس اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلا پاؤ۔ انما یرید الشیطان، اور بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان یوقیا بینکم العداوہ، کہ بے شک وہ تمہارے درمیان جو ہے وہ دشمنی پیدا کر دے شراب نوشی کی وجہ سے، والبغضاء، اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، خاص طور پر اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ تمہیں یعنی روک دے یہ شراب اللہ کے ذکر سے، وان الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں باتے ہو۔ تو یہ تاکیداً جو ہے یہ بات ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات وہ آ گئے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے اسی حرمت کے حوالے سے بڑی اہم بات وہ بیان کی جا رہی ہے کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی حرام کاموں سے بچنا ہے، حلال پر اکتفا کرنا ہے، اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، جو اللہ اور اس رسول نے احکامات جاری کر دیے من وعن اس کو جو ہے وہ تسلیم کرو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ لہٰذا یہ روش تم اختیار کرو گے تو تم حرام سے بھی بچو گے، حلال پر جو ہے وہ قناعت کرو گے۔ واحذروا، اور دیکھو نافرمانی سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے روح گردانی کی، فَعْلَمُوا، تو جان رکھنا، کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ بلا شبہ ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے، یعنی ان کا کام جو ہے وہ منوانا نہیں ہے، پہنچا دینا ہے۔ لہٰذا ماننا ہے تو مانو، ورنہ یہ ہے کہ دین کو تمہاری ضرورت نہیں، لہٰذا تم اپنے ہلاکت خیزی تم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حرام خوری سے بچائے، حلال پر قناعت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اصل تو اطاعت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کی زمین پر اطاعت اللہ کے بندے اللہ کی کیسے کریں گے؟ اللہ کے ریپرزنٹیٹو کون موجود ہیں، نمائندے؟ وہ اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جبھی سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے اعلان کر دیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور ومن اعصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک روایت تو بڑی عجیب ہے، انوکھی ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کلو امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، الا من ابا، جس نے خود ہی انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے۔ یعنی ہمیں بھی بڑی عجیب حدیث یہ لگے گی، کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو صحابہ کرام نے بھی بڑے حیرت سے پوچھا کہ میں یاب یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من آسانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ومن آسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اطاعت رسول سے، اطاعت اللہ کی اطاعت سے یعنی روح گردانی کی، فَعْلَمُوا، تو بے شک جان رکھنا، کہ اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، کہ بے شک ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے۔ اب یہ جو آخری آیت ہے آج کی، اس میں جب شراب کی حرمت آ گئی تو اب بعض صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہم نے تو شراب بہت پی دی ہے حرمت سے پہلے، لہذا اب کیا ہمارے گناہ، یہ جو گناہ ہے اور یہ ام الخبائث یہ شراب ہے، کیا ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اور وہ ہمارے ساتھی کو جو شہید ہو گئے اس سے پہلے حرمت، اس شراب کی حرمت سے پہلے انہوں نے شراب پی بھی تھی، لہذا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر یہ آیت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس میں اعلان فرما دیا گیا کہ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، کہ نہیں کوئی گناہ ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، فیما تعیبو کہ جو بھی وہ پہلے کھا پی چکے، اذا متقو ہاں جب کہ جب آئندہ وہ تقوی کی روی اختیار کریں، وہ آمنو اور ایمان لائیں، وہ عامل الصالحات اور وہ نیک عمل کرتے رہیں، ثم تقو و آمنو اور پھر وہ تقوی کی روی اختیار کریں اور ایمان لائیں، ثم تقو و آسنو اور پھر وہ تقوی کی روی اختیار کریں اور احسان کے درجے پر عمل کریں۔ اب یہاں ذرا آپ غور کیجئے گا، دو دفعہ ایمان کا تذکرہ آیا، ایک دفعہ احسان کا تذکرہ آیا۔ تو یہ دو دفعہ ایمان کا جو تذکرہ آیا کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وآسنوا، دو دفعہ ایمان کا تذکرہ، ایک دفعہ احسان کا تذکرہ، اور تینوں کے ساتھ جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ جو کہ اٹیچڈ ہے، منسلک ہے۔ تو مفہوم کیا ہے کہ یہ جو دو ایمان کا تذکرہ دو دفعہ آیا ہے، پہلا جو ایمان ہے وہ ہے ایمان کا پہلا درجہ، دوسرا جو ایمان ہے یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایمان کے دو لیولز ہیں، ایمان مجمل میں ہم بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں سکھائے گئے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار ہے۔ ایک نان مسلم ہے وہ کلمہ پڑھ کر کیا ہو جاتا ہے، دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ پہلی سٹیج ہے اسلام کی، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اچھا پھر یہ کلمہ جب اس کی شخصیت میں سرایت کرتا ہے اور یہ کلمہ اس کے وہ تقاضے ادا کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ ہے تصدیق بالقلب، یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے اور اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے، اسلام سے اوپر ایمان کا درجہ۔ اور سب سے ٹاپ موسٹ جو درجہ ہے وہ ہے احسان۔ اب آپ وہ حدیث یاد کریں جو حدیث جبرائیل کے نام سے بڑی مشہور ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور بڑے اجلے کپڑے، اور یعنی بستی میں کبھی ان کو دیکھا نہیں گیا تھا، اور آ کے شانے سے شانے ملا کے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ شخص بیٹھ گیا اور پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، آپ نے اسلام کو واضح کیا، پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول نے ایمان کو واضح کیا، اور جب جب آپ جواب دیتے جاتے تھے ان کے سوال پر وہ کہتے جاتے تھے صدقتا آپ نے بالکل سچ کہا، پھر انہوں نے پوچھا تیسرا احسان کیا ہے، پھر آپ نے احسان کو بتایا، انہوں نے پھر کہا صدقتا۔ اب یہ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ سوال بھی کرتے اور جواب پر صدقتا بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے بالکل سچ کہا اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے پتا ہے۔ تو پھر بعد میں پوچھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور یہ تین جو درجے ہیں، اسلام، ایمان، احسان، یہ ہیں جو کہ اس حدیث میں بھی واضح ہیں، اور یہاں پر بھی یہ تین درجے بیان ہوئے۔ یہ تین درجے کیا ہیں؟ یہ قرب الہی کے مراتب ہیں اصل میں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلا درجہ یہ ہے کہ اسلام لا کے انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے بالکل، پھر یہ کلمہ پڑھ کے جب وہ اس کے تقاضے ادا کرتا ہے عمل سے، تو یہ دوسرا درجہ ہے، مزید اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ایمان کے درجے پر۔ اور تیسرا درجہ بڑا یعنی ٹاپ موسٹ ہے، وہ ہے احسان۔ اور احسان جب پوچھا حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن کیا بیان فرمائی تھی کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن ترا فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت محسوس نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو عمل کرتے وقت کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ ہے احسان کا درجہ۔ اور یہ قرب الہی کے تین مراتب ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مراتب ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ ہم اسلام سے بڑھ کر ایمان اور ایمان سے بڑھ کر احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہوں۔ لیکن ان تین مراتب پر چڑھنے کے لیے، منازل پر جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ تقویٰ ہے۔ یعنی آپ تینوں درجوں پر دیکھیں اٹیچ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ ثم تقو و آمنو، ثم تقو و آسنو، یعنی ہر درجے کے لیے تقویٰ کا لفظ ہے کہ جو کہ استعمال ہوا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ خدا خوفی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرمائے، اور یہ تقویٰ کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ جو بھی قرب الہی کے مراتب تین ہمارے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس تک رسائی جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یہ خاص طور پر شراب اور یہ جوا اور یہ بت پرستی کے جو بھی معاملات ہیں اس کی جو بھی شکل ہے، اور یہ ہے کہ یہ فال کے تیر ہوں، یہ جوئے کے ذریعے سے یہ سارے کام جو بھی گندے کام ہیں، اللہ تعالی ان تمام برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.